بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ذل بجزمة محمد آئیدان محترم امام بارگاہ قصر حسینی میں شہادت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے ان تین روزہ مجالس میں ہمارا عنوان سیرت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور آج اس کی آخری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں. سورہ بقرہ اور آیت الکرسی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں ارشاد رب العزت ہوا، اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، اللہ سرپرست ہے، نظارہ گر نہیں ہے. کل کی گفتگو میں ہم اس میں اپنے نکات آپ کی سماعت کی نظر کر چکے ہیں. اللہ کی سرپرستی در حقیقت اس کی تربیت سے عبارت ہے، جو انسانوں کو ان کے کمال تک لے جاتا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ در حقیقت انسانی تربیت کا سفر ہے، جو اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے. اور اس کے لیے در حقیقت تربیت کے کچھ انداز ہوتے ہیں، اور اگر ان کو اپنا لیا جائے تو انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے در حقیقت محمد آل محمد کو متعارف کرایا ہے کہ جو بھی ان سے متمسک ہو جائے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت کا گھر بھی اس کے لیے. بس اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، جو ایمان لے آئے اللہ کی ولایت میں داخل ہو گئے، زمرہ ولایت الہی میں، ولایت الہی میں ان کا داخلہ ہو گیا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ لوگوں کو نکال کر لے جاتا ہے تاریکیوں سے نور کی جانب. اور اس میں ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ تنہ تنہا یہ کام نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے کچھ سسٹم اور کچھ نظام کو ایسے بنایا ہے. یہ کچھ جو کہہ رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے عرض کروں، وہ اللہ خدا کا پورا پوری کائنات، نظام مشیت، نظام قدرت ہی اسباب اور علل پر قائم ہے. توجہ رکھیے گا، اسباب و علل پر قائم ہے. چنانچہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں گے، اور جو ہمارے مقابلے میں آنے والے ہیں، جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنا نظام لے کر آتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنا رسول لے کر آتے ہیں، جو جانشین رسول کے مقابلے میں اپنا جانشین لے کر آتے ہیں، توجہ ہے جناب گرامی، جو بھی نظام الہی. اس لیے کہ ولایت کے تین درجات بیان کیے گئے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ولایت علی کے لیے معروف ترین آیت جو پیش کی جاتی ہے وہ یہی ہے، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہے جو نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں. تو اللہ کی ولایت ہے، رسول کی ولایت ہے، اور پھر مولا کائنات کی ولایت ہے. ولایت کے درجے، اور یہ ولایت صرف مولا کائنات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جاری و ساری، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اس ولایت الہی کے، کہ جو ولایت ائمہ کی شکل میں جاری و ساری ہے اس کے حامل ہیں اور دنیا میں موجود ہیں. تو اللہ در حقیقت اس نظام کو چلا رہا ہے، اور اس نے انسانوں کی تربیت کے لیے محمد آل محمد کو متعارف کرے گا. کامل، جامع، اتم تعریف تربیت کی دیکھنی ہے تو تھیوری ہو یا پریکٹیکل، نظری میدان ہو یا عملی میدان ہو، محمد آل محمد کو دیکھتے چلے جاؤ. کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ رسول اللہ کے اخلاق کی تعریف بیان فرمائیے، توجہ رکھیے گا.
اور رسول اللہ کے اخلاق کی تعریف سائل نے پوچھا کس سے؟ مولا کائنات سے، یعنی اللہ کے حبیب کے بہترین اور منفرد ترین شاگرد سے، کہ رسول کے اخلاق کی آپ ہمیں حد و حدود بتا دیجئے. تو مولا کائنات نے کہا اچھا تم پہلے یہ بتا دو کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں اتاری، تم سے پہلے کتنی اتاری، تمہارے بعد والے پہ کتنی اتاری. اس نے کہا مولا یہ تو قابل شمارش نہیں ہے. کہا کہ جب تم اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے تو میں محمد کے اوصاف کیسے شمار کر سکتا ہوں. جس طرح نعمت الہی قابل احصاء و شمارش نہیں ہیں، اوصاف محمد بھی قابل شمارش اور احصاء نہیں ہیں. اور جب محمد کے اوصاف قابل شمارش نہیں ہیں تو آل محمد کے فضائل بھی قابل شمارش نہیں ہیں. تو یہ سب کس کے لیے ہیں؟ یہ انسانی تربیت کے لیے ہیں. اور ہر ہر امام نے اپنے دور میں در حقیقت اس تربیت الہی کا عملی نمونہ پیش کیا ہے. جامع ترین تعریف تربیت کی، دنیا کی، بندگی کی اگر دیکھنی ہو تو محمد آل محمد کی زندگی میں نظر آئے گی. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں پر امام در حقیقت مصلحت الہی کی وجہ سے سکوت اختیار کرتا ہے، وہاں جو ہستی زبان کھولتی ہے، حق کو بیان کرتی ہے، اسے زہرائے مرضیہ کہا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جناب زہرہ کا خطبہ، آپ کے بیانات، آپ کے مرثیے، آپ کے ارشادات سب در حقیقت مولا کائنات کی ولایت کے دفاع کے لیے تھے. اور اگر جناب زہرہ خاموش رہتی تو تاریخ اسلام کا حال کچھ اور ہوتا. اور یہی وجہ ہے کل جو میں نے آپ کی خدمت میں دو تین اقوال پیش کیے جو مرثیوں کی صورت میں بی بی سے نقل کیے گئے ہیں. اور پھر ایک مقام پر ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غدیر خم کے بعد سب پر حجت تمام کر دی، سب پر حجت، اب کوئی عذر اور بہانہ باقی نہیں ہے. یعنی رسول اللہ کے بعد تمام حجت جو اللہ کی بندگی کے لیے ہو سکتی تھی وہ غدیر خم میں رسول اللہ نے بیان فرما دی. اب آپ دیکھیں بی بی کا ہم و غم، فکر و خیال، ذہن و قلب سب کس کے لیے ہے؟ امام وقت کی ولایت کے دفاع کے لیے. آج مزید کچھ نکات اور ایک پیغام کے عنوان سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے بی بی کی سیرت، ہم دو پہلوؤں پر روشنی ڈال چکے ہیں، آج اسی کا تسلسل ہے اور مزید کچھ اور نکات آپ کی سماعت کی نظر کریں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. غدیر خم کے بعد کوئی بہانہ نہیں ہے تمہارے پاس، یہ کون کہہ رہا ہے؟ شہزادی دو عالم فرما رہی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ غدیر خم کو کس نگاہ سے دیکھ رہی ہیں. اور پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی نے علی کے کچھ فضائل تو کل مہاجر انصار کے سامنے مسجد نبوی میں بیان فرمائے تھے خطبہ فدا کے ذیل میں، کل اس کے کچھ جملہ آپ کی سماعت کی نظر کر چکا ہوں. آج ایک اور معجزہ جو مولا کائنات کا تھا وہ بی بی کی زبانی نقل کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا. خود اہل بیت نے بعض اوقات اہل بیت کے فضائل بیان فرمائے، جیسے کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ امام سجاد کا خطبہ دربار یزید میں، اس میں جو مولا کائنات کے فضائل بیان کیے ہیں مارکت الآرا انداز سے، اور جس کے لیے میں نے خواہش اظہار کی تھی کہ آپ کے لیے ایسی محفل ہونی چاہیے کہ جہاں پر ان خطبات کا ذکر کیا جائے، ان کو بیان کیا جائے، ان کا ترجمہ پڑھا جائے. فرماتی ہیں خلیفہ اول کے زمانے میں شدید زلزلہ آیا اور لوگ سراسیمگی کے عالم میں اپنے گھروں سے باہر نکل خلیفہ کی طرف دوڑے. اب جب دوڑے تو دیکھے خلیفہ خود سراسیمگی کے عالم میں علی کے دروازے کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی لوگ خلیفہ کی طرف، خلیفہ مولا کائنات کے زلزلہ آ گئے، قیامت ہو گئی جناب. مولا کائنات سکون آرام و طمانینت کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے باہر کی طرف آتے ہیں. چہروں پر ہوائیاں, لوگوں کے زلزلہ آتا ہے, کوئی شوخی تو نہیں ہوتی نا جی. کوئی بستر ہلا دیا جائے, سوتے سے انسان ہڑبڑا کے اٹھتا ہے تو آسان خطا ہو جاتے ہیں. چل جائے کہ زمین اور آسمان جو ہے وہ ہلنے لگے اور انسان پریشان ہو جائے, وہ کہتے ہیں کہ طوطے اڑ جاتے ہیں انسانوں کے. تو یہی صورتحال تھی. مولا کائنات نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری تباہی پکی ہے, جس انداز سے تم دوڑ اور بھاگ رہے ہو اور یہ پریشانی کے آثار ہویدا ہیں تمہاری صورتوں پر. کہا کہ بات یہ ایسی ہے. کہا کہ اچھا. فضرب یدہ علی الارض, کون کہہ رہا ہے؟ یہ شہزادی دو عالم ارشاد فرما رہی. دیکھیے یہ بیوی نے جو فضائل بیان کی, یہ صرف فضیلت نہیں ہیں, یہ امام وقت کا تعارف ہے. امام وہ ہوتا ہے کہ جس کا ذکر آسمانوں پر بھی ہوتا ہے, زمین پر بھی قدرت رکھتا ہے. ضرب یدہ علی الارض, مولا کائنات نے زمین پہ آس مارا. مالکی اوس کو تھی, خاموش ہو جا, تجھے ہوا کیا ہے؟ زبان علی مرتضی سے کہ جو کن فیکون کا مظہر اعلیٰ ہے, زبان عصمت علی سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ لرزنے والی زمین ایک دفعہ ساکت ہو گئی. مالکی کیا ہو گیا ہے تجھے؟ خاموش ہو جا, سکون میں آ جا, ٹھہر جا, اس بے قراری کو ہضم و بلعید کر لے. زمین ساکت. اب جو زلزلے سے زیادہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں, اب لوگوں کے چہروں پر علی کی فضیلتوں کے آشکار ہونے سے زیادہ ہوائیاں اڑنے لگی. توجہ فرمائی. پھر مولا کائنات آگے بڑھے, کہا کہ تمہیں, مولا کائنات سمجھتے ہیں نفسیات کو, کہتے ہیں کہ تمہیں علی کی اس فضیلت سے کوئی پریشانی ہے؟ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, پریشان ہو گئے علی کی اس فضیلت کو دیکھ کر؟ کہا جی مولا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو کہا کہ کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها, وہ جو سورۃ زلزال کی آیات ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے رازوں کو اگلے گی. وقال الانسان ما لها, اور انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها, زمین اخبار اگل رہی ہوگی, خبریں بتا رہی ہوگی. پھر مولا کائنات کہتے ہیں وانا الرجل الذی یقول اللہ فی قرآن, کہ میں وہ شخص ہوں جس کے لیے اللہ نے سورۃ زلزال اتاری ہے. درود بھیجے عظمت مولا کائنات پر. اب اس کا راوی کون ہے؟ بی بی دو عالم. یہ وہ فضیلتیں ہیں جو بی بی نے در حقیقت ولایت, شخصیت اور منزلت کو متعارف کرانے کے لیے لوگوں کے سامنے بیان فرمائی ہیں. تو بی بی کی پوری زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے گزری ہے, اور خصوصاً رسول اللہ کے بعد آپ کا وطیرہ یہ تھا, آپ کا شیوا یہ تھا کہ آپ ولایت کے دفاع کے لیے, اور صرف یہی نہیں, جو مہاجر انصار کے سامنے خطبہ دیا خلیفہ کے سامنے مسجد نبوی, وہ اپنی جگہ ہے. اس کے علاوہ بی بی کے بہت سارے ایسے بیانات ہیں, گلیوں میں جا کر در در کھٹکھٹائے ہیں, آؤ علی کی ولایت کے لیے. کیا تم غدیر خم کے میدان میں نہیں تھے؟ کیا تم نے اپنے کانوں سے نہیں سنا تھا؟ کیا تم سے اقرار نہیں لیا تھا؟ تم نے نہیں کہا تھا جب رسول اللہ تسمعون, سن رہے ہو؟ قالو بلا, سن رہے ہیں, آواز آ رہی ہے, دیکھ بھی رہے ہیں. عزیزان گرامی, تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بی بی دو عالم در حقیقت میدان عمل میں اترتی ہیں اور لوگوں کو بلا رہی ہیں, اور کہتی ہیں آخر کیا وجہ ہو گیا اے علی مرتضیٰ, میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے حق کے لیے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں, گویا دنیا اور دنیا کی محبت ان کے ذہن و قلب پہ چھا چکی ہے. چنانچہ بی بی کہ جتنے بھی خطبات ہیں وہ اسی ضمن میں اگر دیکھے جائیں تو آپ ایک بات واضح ہو جائے گی, ولایت ایک ایسی چیز ہے. اس کے علاوہ ایک اور کام جو شہزادی دو عالم نے کیا وہ در حقیقت زمانے جاہلیت کی جو رسم اور رواج لوگوں کے ذہن و قلب چھائی ہوئی تھی ان کو آشکار کرنا تھا۔ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لوگ نماز پڑھنے لگے، لوگ خدا کے آگے سجدہ کرنے لگے، لیکن وہ جو خلق و خود جو زمانے جاہلیت کی تھی وہ موجود تھی۔ اور یہی وجہ ہے بی بی دو عالم نے قرآن کی آیات کو پیش کیا، اس میں کہا کہ آخر کیا ہو گیا کہ تم زمانے جاہلیت کی طرف لوٹے چلے جا رہے ہو، آخر کیا ہو گیا کہ تم اسلام لانے کے بعد الٹے قدموں لوٹ رہے ہو، زمانے جاہلیت کی طرف لوٹ رہے ہو؟ یہ کون سی جاہلیت تھی کہ جس کا تذکرہ شہزادی کونین فرما رہی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے پڑھا لکھا جاہل؟ دیکھیے، عربوں میں جو جاہلیت تھی وہ دو قسم کی تھی۔ ایک جاہلیت ناخواندگی کی ہوتی ہے۔ جاہل کا مطلب جو ہمارے یہاں لیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا وسیع کیجئے، ایک ناخواندگی کی جاہلیت ہے اور ایک خواندگی کی جاہلیت ہے۔ ناخواندگی کی جاہلیت جسے ان پڑھ کہا جاتا ہے وہ جاہلیت کہلاتی ہے، کہ جاہل کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جاہل ہے، ان پڑھ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جس جہالت کا شکار ہیں اسے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ خواندگی کی جاہلیت کیا ہوتی ہے؟ پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد، شعور آنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا، یہ اس سے بڑی جاہلیت ہے جو ناخواندگی کی جاہلیت کہلاتی ہے۔ شہزادی کونین در حقیقت اس ناخواندگی کی جاہلیت کا تذکرہ نہیں کر رہی، شہزادی کونین اس جاہلیت کا تذکرہ کر رہی ہیں جو اسلام لانے کے بعد، علم آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، غدیر خم میں رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ دیکھنے کے بعد معاشرے میں ابھر رہی تھی کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا نہیں ہو رہے تھے۔ اس لیے فرما دی کیا زمانے جاہلیت کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ عربوں میں جو نوخاندگی کی جاہلیت تھی اس کے بھی دو حصے بیان کیے گئے ہیں۔ پورا عرب ان پڑھ نہیں تھا، جس کو کہا جاتا ہے امی، کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وہیلا عربوں میں ایک یا کچھ لوگ یا بعض لوگ یا ایک اکثریت پڑھنا لکھنا جانتی تھی، فصیح تھے، بلیغ تھے، شاعر تھے۔ شاعر کو شاعر اس لیے کہا جاتا ہے، شاعر احساسات کو جگاتا ہے، شاعر شعور سے کلام کرتا ہے، شاعر انسان کے کانوں کے ذریعے سے اس کا کلام انسان کی گہرائیوں میں اتر کر اس کے سوئے ہوئے احساسات کو جھنجھوڑتا ہے۔ تو بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے قصیدہ خواں، بڑے بڑے کلام کہنے والے موجود تھے اور اپنے اشعار کو اور کلام کو خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا کرتے تھے کہ کون ہے کہ جو ان کا جواب لے کر آئے، اور پھر خاص ایام میں جو ہے ان کو پڑھا جاتا تھا اور مقابلہ ہوتا تھا اور شعر و شاعری ہوتی تھی اور محفلیں سجتی تھیں اور درماندہ افراد رہ جاتے تھے کہ ہم کلام نہیں کر سکتے، ہم جواب نہیں لا سکتے۔ ایسے موقع پر، بس بات آ گئی تو عرض کر کے گزر رہا ہوں، ایسے موقع پر خدا نے انا آتینا کل کوثر سورہ کوثر نازل کی، تو رسول کو حکم دیا جا کے تلاوت کر دیجئے، اور تلاوت کرنے کے بعد چیلنج کر دیجئے، تم جو اتنے بڑے بڑے قصیدے لٹکاتے ہو اور ایک دوسرے میں فخر کرتے ہو کہ دیکھو تم اس کا جواب نہیں لا سکے، اپنی قبیلے کی بڑائی بیان کرتے ہو، اپنے کلام کے گہرے عرفا اور اعلیٰ ہونے اور عمیق ہونے پر افتخار کرتے ہو، اب رسول اللہ سورہ کوثر کی آیات پیش کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانک الابتر۔ اب اگر کسی میں کوئی جرت ہے تو اس کا جواب لے آئے، جواب تو نہ لا سکے تو رسول یہی بتانا چاہ رہے ہیں، ارے جب تین آیات پر مشتمل سورے کا جواب نہ لا سکے تو اس آیت کے، ان آیات کے مصداق جو فاطمہ زہرا کی شکل میں ہے اس کا جواب کیسے لاؤ گے؟
یہ آیات
یہ تو الفاظ ہے نا، ان کا جواب نہیں لا سکے، تو ان کا جو معنی ہوگا، ان کا جو مفہوم ہوگا، ان کا جو مصداق ہوگا، اس کا جواب کیسے لاؤ گے؟ اس لیے کہ اگر صرف الفاظ قابل اہمیت ہوتے تو پھر خدا کو یہ نہ کہنا پڑتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ بھائی قرآن الفاظ کی صورت میں نازل ہوا ہے نا، جبریل آتے تھے بیان کرتے، رسول اللہ سبات فرماتے تھے، وہی ہو جاتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربك الذي خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تو پیدا کیا۔ اب جبرائیل بولے، رسول نے سنا، وہی کہلائی، رسول نے آگے سب کے سامنے بیان کر دیا۔ الفاظ توجہ رکھیے گا، یہ پوری بحث اس میں وارد ہونا نہیں، صرف ایک اشارہ دے کے گزر رہا ہوں۔ بھائی الفاظ اگر نازل ہوتے، توجہ رکھیے گا، تو خدا کہہ رہے قرآن اگر نازل ہوتا آسمان پر تو ہم اگر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ یہ آسمان ریزہ ہو جاتا، خشیت الہی سے چور چور ہو جاتا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، ان کے پیچھے معنی میں جو حقیقتیں پوشیدہ تھیں، در حقیقت اتنی گراں بہا تھیں، اتنی گراں قدر تھیں کہ پہاڑ کوہ عظیم ہی کیوں نہ ہو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا تھا، کلام عظمت الہی یہ ہے کہ پہاڑ پہ نازل ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن وہ قرآن قلب محمدی پہ آئے تو معراج عطا ہو جاتی ہے۔ تو ان کا جو مصداق ہے، ان کا جو معنی ہے، ان کا جو مفہوم ہے، ان کی جو روح ہے در حقیقت، وہ الفاظ کو حقیقت عطا کرتی ہے۔ تو جب تم ان آیات کا جواب نہیں لا سکتے تو اس کا جو مصداق ہوگا اس کا جواب کہاں سے لے کر آؤ گے؟ تو یہ در حقیقت وہ ان پڑھ جاہلیت ہے، اور ایک پڑھی لکھی جاہلیت ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں خواندگی کی اور ناخواندگی کی۔ ایک جاہل ہوتا ہے پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا۔ تو عربوں میں دو قسم کی جاہلیت تھی، ایک وہ جاہلیت تھی کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ان پڑھ کورے کاغذ، ایک وہ تھے نہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا اور فصیح و بلیغ تھے، اپنی زبانوں پر، اپنے کلام پر، اپنے لہجوں پر، غرض کہ اپنے مختلف افتخارات اور امتیازات پر ان کو فخر تھا، تکبر تھا۔ اور ایک جاہلیت وہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی خلق و خوی جاہلیت کو اپنائے رہنا۔ بیوی در حقیقت خطبہ فدق میں اس جاہلیت کو بیان کر رہی ہیں، قرآن کی آیت پیش کر رہی ہیں کہ کیا زمانے جاہلیت کی طرف لوٹنا چاہتے ہو؟ خدا بہترین حکم کرنے والا ہے۔ یعنی در حقیقت بیوی سوئی ہوئی عقلوں کو بیدار کرنا چاہ رہی ہیں۔ اور قول بیوی کا نقل کر چکا ہوں، شہزادی دو عالم کہتی ہیں غدیر خم کے بعد کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم فرار کر جاؤ، کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ بیان کیا اور یہ خطبہ، اگر ان دونوں کو ملا لیجئے حجت تمام ہو جائے گی بی بی کی طرف سے۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ جو وقفہ ہے رسول اللہ کے بعد سے لے کر بی بی کی شہادت تک کا، یہ 95 دن زیادہ سے زیادہ 90-95 دن کا عرصہ، یہ بہت عظیم دن ہے۔ اور جس کے لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کوئی بھی واقعہ اگر جس کو انالائز کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، سیاسی حالات، جغرافیائی حالات، اس زمانے کا مزاج، ان کا جاننا ضروری ہے۔ ان کو جانے بغیر جو ہے وہ آپ اس زمانے کے سیاسی اور سماجی اور ثقافتی حالات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے کہ جب تک آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوگا کہ کس موقع پر یہ قدم اٹھایا گیا ہے، کب اٹھایا گیا، کن حالات میں اٹھایا گیا ہے، کیا علل و اسباب تھے، تو اس کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ وہ بظاہر ایک سادہ سا عمل سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر وہ سیاسی حالات، ثقافتی حالات، سماجی حالات، جغرافی حالات سب واضح ہو جائیں تو پھر اس عمل کی جو اہمیت ہے اور قدر ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب ان دو، اب بی بی کہنے کہ یہ جو جاہلیت ہے، یہ وہ جاہلیت ہے کہ جس کو پڑھی لکھی جاہلیت کہا جاتا ہے، کہ جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، علم آنے کے بعد انسان عمل نہ کرے۔ اور یہ پھر اہل بیت کی احادیث میں کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ انسان اپنے علم پر عمل کرے۔ انسان کا علم اگر صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے اس کا علم اپنے عمل کو خود بخود دعوت دیتا ہے۔ العلم یحتف عملہ معصوم فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا علم ہے عمل نہیں ہے۔ نہیں بیٹا، یہ جو جسے آپ علم کہہ رہے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ انفارمیشنز ہیں، معلومات ہیں۔ ہمارے یہاں علم نہیں دیا جاتا، معلومات دی جاتی ہیں۔ اب اس میں بہت گنجائش ہے لیکن میں صرف کہہ کے گزر رہا ہوں۔ معصوم فرما رہے ہیں العلم یحتف عملہ، علم خود بخود آٹومیٹکلی خودکار انداز سے کیا کرے گا؟ اپنے عمل کو دعوت دے گا۔ یعنی جیسے ہی عمل آپ کی معرفت کے ساتھ عمل آ جائے، سمجھ جائیے کہ آپ کا علم درست تھا۔ وہ انفارمیشن نہیں تھی، وہ گوگل نہیں تھا کہ جو کچھ سرچ کیجئے 10,000 پیج آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ اب تو ماشاءاللہ سے لوگوں کے نام بھی جو ہیں وہ گوگل سے نکالے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا نام رکھا ہے؟ بشال، ششال، ٹرال اور پتہ نہیں اس قسم کے کون کون سے نام رکھے۔ کون سا ترکی نام ہے جناب؟ اچھا ماشاءاللہ۔ کہاں سے نکالا ہے؟ قرآنی نام ہے جناب۔ کون کہاں سے نکالا ہے؟ جی انٹرنیٹ سے نکالا ہے۔ انٹرنیٹ انفارمیشن دے گا، گوگل معلومات کا ذخیرہ دے گا، لیکن انفارمیشن معلومات کے ذخیرے کی سند کہاں سے لے کر آؤ گے؟ کہ یہ جو صفحے کھلے ہیں میرے سامنے انفارمیشن کے، آیا یہ مستند بھی ہیں یا نہیں؟ آیا یہ کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں؟ خالص ہیں یا ناخالص ہیں؟ اب ایک اور وبا آ گئی، اکثر لوگ مجھے سوال کرتے ہیں مولانا بچے کی ولادت ہوئی، نام تجویز کر دیں۔ میں نے کہا الحمدللہ میں نے جتنے نام بتائیں کوئی رکھتا ہی نہیں، تو لہٰذا مجھ سے پوچھو مت۔ نہیں مولانا آپ بتائیں۔ بعد میں سوال پوچھتا ہوں، آپ کیا نام رکھا؟ نہیں وہ دادی نے جو ہے کوئی ناؤ نام رکھ دیا، دادا نے۔ میں نے پہلے ہی میں نے کہا تھا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، بات آ گئی تو عرض کرتا ہے۔ چلو درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ناموں کے سلسلے میں ہم بڑے بخیل واقع ہوئے ہیں۔ بخیل ان معنی میں کہ بھائی بیٹے کی ولادت ہوئی، احمد نام رکھ دو، محمد نام رکھ دو۔ ارے بھائی یہ تو تائی کے بیٹے کا نام ہے جی۔ اچھا فاطمہ رکھ دو بھائی بیٹے کا نام۔ او ہو یہ تو بڑی جی منجلی باجی کے بیٹے کا نام ہے، بیٹی کا نام ہے، یہ نام رکھ دو، وہ نام رکھ دو۔ نہیں نہیں یہ فلاں کا نام ہے، اچھا یہ والا رکھ دو۔ نہیں نہیں یہ ان کی پڑوسی کی تائی کی بھانجی کی چچی کا نام ہے مثلاً۔ ٹھیک، ہمارے استاد کہتے تھے کہ اچھا ناموں کے سلسلے میں کنجوس واقع ہوئے ہو، لیکن جب مادیات کی بات آتی ہے بھائی وہ والا فریج لیے جب جو پڑوسی والوں نے لیا ہے جی، ڈولنس کا دو ڈور والا فریج لیے گا جس کے نیچے ریفریجریٹر ہوتا ہے، اوپر جو ہے سبزیاں رکھی جاتی ہیں۔ اچھا ایل سی ڈی لیے گا وہ 32 انچ والی جو فلاں نے لی ہے، وہاں تو نہیں کہتے یہ تو بھائی برابر والے نے لے لی، تائی کے بیٹے نے لے لی، چاچا کے بیٹے نے لے لی، فلاں نے لے لی۔ مادیت کا مسئلہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اس جیسا لینا، اور جب نام رکھنے کی بات آتی ہے تو کہتے بھائی فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے۔ تو توجہ کی آپ نے؟ تو یہ بھی ایک قسم کی جاہلیت ہے، یہ زمانے جدید کی جاہلیت ہے، یہ ماڈرن جاہلیت ہے کہ جناب جب مادیات کا مسئلہ ہے تو فلاں کو اسوا کامل اور اپنا آئیڈیل بنا لو، لیکن جب نام رکھنے کی بات آئے تو پھر جناب یہ تو ان کا نام ہی ہو۔ کہیں گے بھائی یہ بات ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ بچے سے بیٹا میٹرک کرنا ہے، بیٹا کہے گا ابا وہ میرے چچا زاد بھائی بھی تو میٹرک کرتا ہے، مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے جی، انٹر کر لو بیٹا، جناب میری خالہ زاد بہنیں بھی انٹر کے، مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے زیادہ نہیں گرامی۔ تو یہ بھی ایک قسم کی جاہلیت ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنے وظائف پر عمل نہ کرے۔ بی بی فرما رہی ہیں کہ دیکھو وہ جاہلیت کہ جو علم آنے کے بعد، نالج آنے کے بعد، حجت آنے کے بعد، یقین آنے کے بعد انسان اپنے وظائف پر عمل پیرا نہ ہو۔ یہ فلائٹ کہاں اترتی ہے؟ سیدھی جہنم میں۔ یہ فلائٹ اگر وہ پہلی مجلس کی مثال شراب اور پانی کی آپ کے ذہنوں میں ہو تو پھر بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اپنے وظائف پر عمل نہ کریں۔ اور بی بی در حقیقت اسی نقطے کی طرف لانا چاہتی ہیں، اور بی بی کے خطبات میں چونکہ مسلسل خطبات مطالعہ کرتا رہتا ہوں بہت ساری عبارتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں اور بہت ہی فصیح بلیغ انداز سے بیوی نے نفرین کی ہے اور ان کو ان کا کردار بتایا ہے، ان کا انجام بتایا ہے، اور کہا کہ گویا تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی ڈھلواں سطح پہ کھڑا ہو، گاڑی کو ڈھلواں سطح پر، سلوپ والی سطح پر آپ کھڑا کر دیجئے، نیوٹرل کر دیجئے، پھر دیکھیے گاڑی خود بخود جو ہے وہ نیچے کی طرف اور گہرائی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی۔ بی بی نے کہا تم اس سواری کی مانند ہو جو گویا ڈھلواں سطح پہ کھڑی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی تم تباہی اور بربادی کی طرف چلے جا رہے ہو۔ بی بی کی تعبیریں اگر آپ دیکھیں گے اور سنیں گے، چونکہ ہمارے یہاں انداز نہیں ہے کہ علمی طریقے سے کوئی مجلس پڑھ کے جو ہے یا مستقیم کتاب سے جو ہے وہ عبارتیں پیش کی جائیں، لیکن میں بہرحال اس سلسلے میں آزاد منش انسان ہوں، میں ان تمام رسمی قیود و ضوابط کو توڑ دیتا ہوں، کتاب بھی لے آتا ہوں، پڑھ بھی دیتا ہوں، اس لیے کہ میرا مقصد جو ہے وہ بات پہنچانا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو بی بی در حقیقت اس طریقے سے اپنا میسج پہنچانا چاہتی ہیں کہ ولایت کا دفاع کیا جائے۔ وَتَدْعُو فِي أَوَاخِرِ عُمْرِهَا، بی بی اپنے آخری ایام میں کثرت کے ساتھ دعا کرتی تھی، اے اللہ تجھے ان کا واسطہ جسے تو نے اصطفیٰ قرار دیا ہے، اصطفیٰ یعنی چن لیا ہے، برگزیدہ چنے ہوئے، وَبِبُكَائِ وَلَدَيَّا، بی بی کا عشق دیکھیں آپ اپنے شیعوں سے۔ آج میں دو معنوی اور روحانی ہدیے پیش کرنا چاہتا ہوں بی بی کی زبانی، جیسے میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے، بی بی کا عشق اپنے شیعوں سے۔ فرماتی ہیں کہ وہ روایت میرے پاس موجود ہیں، لکھ لایا، الہی و سیدی، الہی میرے الہ میرے معبود، سیدی میرے سید سردار، اسألوکا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ یہ کب کی بات ہے؟ تدعو فی آواخر ایامہا، اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب شہادت سے نزدیک بی بی کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتی، اللہ الہی و سیدی اسألوکا بالذین اصطفیتہم، ان کا واسطہ جنہیں تو نے مصطفیٰ قرار دیا ہے، وَبِبُكَائِ وَلَدَيَّا فِي مُفَارِقَتِي، میری شہادت کے بعد میرے بچوں کے گریے کا واسطہ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں بی بی کیا کہہ رہی ہے، وَبِبُكَائِ وَلَدَيَّا فِي مُفَارِقَتِي، میرے فراق میں، میرے شہادت کے غم میں میری اولاد کے گریے کا واسطہ۔ یعنی بی بی زہرا کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ حسین کے گریے کا واسطہ دے کر سوال کرو گے تو دعا رد نہیں ہوگی۔ حسین کا گریہ بی بی کو در حقیقت گوارا نہیں تھا۔ بالذین اصطفیتہم، ان کا واسطہ جنہیں تو نے اصطفیٰ برگزیدہ قرار دیا ہے، وہ بوکائے والدین فی مفارقتی، اس کے بعد فرماتی ہیں، انت غفرا لعصات شیعتی و شیعت ذریتی، اے خدا میرے، توجہ رکھیے گا، میرے گنہگار شیعوں اور میری اولاد کے گنہگار شیعوں کی مغفرت فرما۔ اللہ اکبر۔ دو لفظ استعمال کیے ہیں، شیعہ کو دو شکلوں میں بی بی نے بیان کیا، ایک لعصاتش ان تغفر لی عصات شیعتی، میرے گنہگار شیعہ، وشیعت ذریتی، میری اولاد کے جو شیعہ ہوں گے، پیروکار ہوں گے، قدم قدم پر ان کی ولایت کا دم بھرنے والے ہوں گے، ان کی مغفرت فرما۔ توجہ رکھی گئی، یہ بی بی کا عشق ہے کہ وہ اپنے گناہگار شیعوں کی اور اولاد ائمہ طاہرین اور پھر آنے والے تمام افراد جو گناہگار کے زمرے میں آتے ہیں ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اور پھر وہ وصیت، جو دوسرا ہدیہ جو دیکھے، اور دوسرا یاد رکھیے گا کہ خصوصاً سادات کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں میں، سادات کو سلام کہا ہے بی بی نے،
جب وصیت فرما رہی تھی بیوی تو کہا تھا کہ میری طرف سے میرے بچوں پر تا روز قیامت میری طرف سے سلام پیش کیے گا. اللہ اکبر. بیوی کا سلام ہے, یہ بیوی کا خاص ہدیہ ہے, خاص نگاہ ہے, خاص توجہ ہے عزیز نگرانی. لیکن اگر یہ جاہلیت اسی طرح باقی رہے, کیونکہ آج آخری مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں اسی جاہلیت کے عنوان سے دو تین چیزیں ذکر کر کے مصائب کی طرف آ جاؤں. جاہلیت کیا ہے؟ علم آنے کے بعد اپنی بات پہ آڑے رہنا, ضد بحث بلا وجہ بغیر دلیل کے بغیر بینہ کے انسان اپنی بات پہ اڑا رہے, گوشہ کنار سے آواز آتی ہیں شہادت ثالثہ کی, معذرت کے ساتھ یہ حساس نکات ہوتے ہیں جن کو میں بیان کرتا ہوں, اور مجھے اس سے کوئی غرض بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے ناراض ہو یا خوش ہو, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. حتیٰ کہ زیادہ اختلافی مسائل میں نے ان جگہوں پر بیان کیے ہیں کہ جہاں میں پہلی دفعہ مجلس پڑھنے گیا, لوگوں نے کہا مولانا آپ یہاں بیان نہ کیجئے, ممکن ہے آپ کو نہ بلایا جائے. میں نے کہا مجھے بلانا نہ بلانا یہ میرا مقصود نظر نہیں ہے, مجھے جہاں جتنا جیسا موقع مل رہا ہے وہاں حق بات بیان کر کے جاؤں گا.
دلیل آنے کے بعد اپنی بات پر قائم رہنا, یہ کیا ہے؟ یہ وہ جاہلیت ہے جن کو بیوی نے کہا کہ زمانے جاہلی طرف لوٹ رہے ہو. اب اگر لوگوں سے کہا جائے آپ شہادت ثالثہ کیوں پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ مختلف وجوہات ان کے بیان کی جاتی ہیں. ایک دلیل جو دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اے خدا محمد اور ان کی آل پر درود بھیج. آل کسے کہا جاتا ہے؟ اولاد کو. تو کیا مولا علی اولاد رسول اللہ میں سے ہیں؟ توجہ رکھیے گا, میرے ساتھ ساتھ ہیں. مولا علی آل میں شامل ہیں؟ نہیں. اگر آل کا مطلب اولاد لیا جائے آل محمد تو اولاد میں شامل نہیں ہیں. خوب, تو کہتے ہیں کہ چونکہ اولاد میں شامل نہیں ہیں لہذا ہم درود سے پہلے جو ہے دو شہادت کے بعد تیسری شہادت دیتے ہیں نماز میں. خوب, سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ نہ کسی امام نے پڑھی نہ کوئی دلیل موجود ہے, صحیح. اور بالفرض اگر کسی کا مجتہد اجازت دیتا ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے, اور مختلف مراجع اور فقہاء نے واضح طور پر فتویٰ دیا ہے کہ یہ در حقیقت اللہ میاں کو نماز سکھانا ہے. یعنی ہم امام جعفر صادق سے کہیں گے مولا معذرت کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی نہیں آتی, ہم آپ کو بتائیں گے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ آل کا مطلب اولاد ہے اور علی اولاد علی میں شامل نہیں, لہذا ان پر خاص طور پر الگ سے ولایت کی گواہی دی جاتی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ اولاد کے لیے اور گھر والوں کے لیے دو قسم کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں, ایک ہے آل ایک ہے اہل بیت. آل یعنی بچے, اہل یعنی گھر والے کہ جس میں اس کی زوجہ شامل, اہل و عیال کہا جاتا ہے, اہل و عیال بھی لکھا جاتا ہے بعض اوقات, یعنی آپ کی گھر والی اور آپ کے مثلا جب شادی کارڈ آئے گا تو لکھا ہوگا گداوت نام بمائیں اہل و عیال, عیال الگ ہے آل الگ ہیں اور اہل الگ ہیں. تو کہتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت, توجہ رکھیے گا کیا کہا, اہل البیت, آل البیت نہیں کہا, آل البیت کہہ دیتا تو پھر وہ آل یعنی بمعنی اولاد صرف مراد ہوتی. کیا کہا؟ اہل البیت, گھر والے, توجہ رکھیے گا. اب گھر والوں میں ایک گھر والی تھی حضرت ام سلمہ, قریب آئی یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے, کہا کہ تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو، توجہ رکھے گا، گھر والی ہو، اہل بیت میں نہیں ہو، یعنی اہل بیت ہونے کے لیے در حقیقت کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو تم میں موجود نہیں ہے۔ تم میں موجود نہیں ہے، آپ خیر پر ہیں، میری زوجہ ہیں، شریک سفر ہیں، آپ خیر پر ہیں، لیکن میرے اہل البیت میں شامل نہیں ہیں، یعنی گھر والی ہو کر بھی گھر والوں میں شمار نہ ہو۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ در حقیقت آل محمد کا مطلب اولاد نہیں ہے، صاحب فضیلت ہونا، صاحب در حقیقت صلاحیت ہونا مراد ہے، جس میں صلاحیت ہوگی وہ میرے اہل بیت میں شامل ہو جائے گا۔ عوام کیا اہل البیت، گھر والے، گھر والے میں زوجہ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن کہا کہ آپ شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو اب واضح ہو گیا مسئلہ کہ آل البیت کا مطلب اولاد نہیں ہے، آل البیت کا مطلب صاحبان ولایت ہونا ہے۔ اب جو بھی اس ولایت کے زمرے میں آ جائے گا وہ آل البیت بن جائے گا، اور جب اہل بیت آل البیت بن جائے گا، آل محمد بن جائے گا، تو درود میں شامل ہو جائے گا، اور جب درود میں شامل ہو جائے گا تو محمد ہو، حسن ہو، حسین ہو، زین العابدین ہو، امام محمد باقر ہو، امام جعفر صادق ہو، امام موسیٰ قادم ہو، امام علی رضا ہو، امام محمد تقی ہو، امام علی نقی ہو، امام حسن عسکری ہو، امام زمانہ ہو، کوئی بھی ہو بشمول حضرت زہرہ، اس کے لیے شہادت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو آل میں شامل ہو گیا وہ صاحبان ولایت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے عزیزان گرامی، اہل بیت یعنی اہل البیت، آل محمد کا مطلب کہ ولایت رکھنے والا، صلاحیت رکھنے والا، لہذا شہادت ثالثہ کے لیے کوئی جواز موجود نہیں۔ اب لوگ ہیں، بہرحال اب کیا کریں، اگر ضد بحث کرنی ہے کسی کو دلیل آنے کے بعد، ابھی بھی کہیں گے زمانے جاہلیت کی جدید شکلیں ہیں، جسے میں نے کسی موقع پہ کہا تھا نا کہ اغوا دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جسم کا اغوا ہوتا ہے، ایک افکار کا اغوا ہوتا ہے۔ حالانکہ اردو زبان میں تو اغوا کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت عربی زبان اغوا ہے، اغوا یعنی گمراہ کرنا۔ اب لفظ جو ہے اپنا معنی تبدیل کر گیا، ایک زبان سے دوسری زبان میں آیا، معنی جی کچھ اور ہو گیا، اغوا۔ بہر ایک اغوا جسم کا ہوتا ہے، جسم غائب کر لیا جاتا ہے آپ کو، اتنے دو گے تو تاوان، تو پھر تمہارے عزیز کو چھوڑیں گے، ایک ہی اغوا ہے۔ ایک اغوا وہ ہے کہ جس میں جسم آپ کے درمیان ہوتا ہے، آپ کے افکار کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اب جو جو شہادت ثالثہ پر اپنی زمانے معذرت کے ساتھ زمانے جدید کی جاہلیت دکھا رہے ہیں، سمجھ جائیے گا کہ ان کے جسم تو ہیں، سر تو ہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں، ان کی فکروں میں جو چیز ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہے۔ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی جدید شکلیں ہیں۔ ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ ہماری یہاں سننے میں آتا ہے، ظہور و نزول کا ہے۔ بھائی ظہور کہیں، نزول کہیں، ولادت کہیں، کیا کہیں، دیکھیں نور تھے، بڑی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، اگر خدا نہ خاصا آپ نے مجھے دعوت دی ہو، مجھے دیکھ کے بھاگے نہیں ہو، استقامت دکھائی، تو پھر انشاءاللہ فارسی میں کہتے ہیں طالب شمع باشد، یعنی انشاءاللہ یہ آپ کا قرضہ ہے میری گردن پر، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا، یعنی ابھی سے بک کر کے جا رہا ہوں۔ درود بھیجے محمد والے۔ اب بہت لوگ ہم بھی شروع میں اس میں بڑی ہم نے شدت دکھائی جناب نزول یا ظہور کا لفظ نہیں ہو جائے. بھائی قرآن نازل ہوتا ہے, اہل بیت بھی نازل, اہل بیت نور ہے, نور پیدا نہیں ہوتا. بہرحال اب یہ کیا ہیں, یہ بحثیں ہیں, علمی بحثیں ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں کہ وہ بچوں کے ہاتھ میں دو تین چیزیں پکڑا دیتے ہیں, بچے انہی کو لے کے گھسیٹتے پھرتے ہیں, اور نوجوان بچے ہوتے ہیں ان کے ظاہری بات عقائد تو پختہ ہوتے نہیں ہیں. تو زیارت وارثہ کہتے ہیں اشہد انکا کنت نورن, فعل کہاں, کہاں نور تھے, اہل بیت نور تھے. نور سے مطلب کیا, روشنی, یہ روشنی, یہ لائٹ. اشہد انکا کنت نورن فی الاسلاب الشامخت والارحام المطہرہ. کیا کہہ رہے ہیں, نور تھے کہاں, باپوں کی سلبوں میں, ماؤں کی پاکیزہ رحموں میں. یہ وہ نور ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے, سمجھنے کے لیے پیکر انسانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے. اب بعد میں لوگوں نے کہا اچھا بھائی ان کا تھوڑا سا پیچ اپ کرا دیا جائے, جی کوئی بیچ کے رہا ہو نا, کہ آمد کا لفظ استعمال کریں آپ, نزول یا ظہور کا لفظ نہیں. بہرحال انہوں نے کہا آمد امام حسن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک عالم کی میں تقریر سنا تھا, بڑا خوبصورت مجھے جملہ لگا, کہا کہ نزول کا مطلب ہے کوئی چیز اوپر سے نازل ہو آسمان سے, وہ آپ کی دسترس میں آ جائے. قرآن نازل ہوا, ہماری دسترس میں آ گیا. صحیفہ نازل ہوا, مثلا ہماری جو چیز دسترس میں آ جائے. نزول کا مطلب نازل ہونا ہے, نازل ہونے کی بلندی سے نیچے کی طرف آنے کا نام نزول ہے, نیچے سے اوپر جانے کا نام صعود ہے, یا صعود ہے, صاد سے صعود, سعادہ مثلا اوپر جانا, نزول اوپر سے نیچے آنا. جب نیچے آئے گا تو آپ کی دسترس میں آئے گا. انہوں نے کہا اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو بڑی مجھے بہت ہی خوبصورت بات لگی, اور آگے پناہیان نے گفتگو کی ہے, نام بھی بتا رہا ہوں. اس میں انہوں نے کہا کہ نزول کا مطلب یہ کہ آپ کی دسترس میں آ جائے. کہا کہ امام حسین کا نزول ہوا ہے, توجہ رکھیے گا, لیکن یہ نزول امام کی ولادت کے موقع پہ نہیں ہوا, امام کی شہادت کے بعد ہوا ہے. توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ امام حسین سے جو عقیدت و محبت بحیثیت امام ہے وہ تو ہے, لیکن یہ جو کچھ محبت کا دریا موجزن ہے ہمارے دلوں میں امام کی نسبت, وہ ان کی مظلومیت کی وجہ سے ہے. توجہ ہے نا, امام کے وہ واقعات جو آپ کی شہادت سے پہلے ہیں ان میں مظلومیت کا کوئی عنصر نہیں ہے. بحیثیت امام اس کی اطاعت ہم پہ واجب ہے, ان سے محبت رکھنا ہم پر ضروری ہے, اس محبت کا اظہار کرنا واجب ہے, ضروری ہے. لیکن امام کے مصائب کے بعد, کربلا کے بعد امام سے خاص عشق پیدا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے واقعات آپ سنتے ہیں جس پہ گریہ نہیں کرتے, لیکن کربلا کے واقعات پہ آپ گریہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا امام حسین علیہ السلام در حقیقت وقت شہادت نزول ہوا ہے, یعنی وہ حسین جو دامن رسالت میں پرورش پائے, جسے زہرا کی گود علی کی آغوش ملے, حسن کا سایہ ملے, وہ ایک حسین کا اپنا چہرہ ہے, حسین کی اپنی شخصیت ہے. لیکن کرب و بلا میں امام کی جو شخصیت ہے, اور مصائب حسین میں جو خدا نے مومنین کے دلوں میں امام کے مصائب کی نسبت ایک نرم گوشہ رکھا ہے, اس کے بعد امام حسین کی طرف دل لپکے چلے جاتے ہیں, بڑھتے چلے جاتے ہیں, بےقرار ہوئے چلے جاتے ہیں. کہا کہ در حقیقت امام حسین کا نزول ہے, لیکن یہ نزول شہادت کے بعد ہے. یہ نزول در حقیقت زی سے زمین تک کے سفر کے بعد ہے, کہ جب امام مظلوم ہو گئے, شہید ہو گئے, تو اب پوری دنیا کے انسانوں کے قلوب میں ایک محبت, ایک ولولہ جنم لے رہا ہے. توجہ ہے زین گرامی, تھوڑی سی معقد بحث ہے, لیکن چاہ رہا ہوں کو تھوڑا سا آسان زما کر اپنے بچوں کے لیے واضح کر سکوں. نزول و ظہور میں نہیں پڑھنا چاہیے, یا اس قسم کی اہل بیت سے متعلق چیزیں پاک تھیں یا نجس تھیں, یا ان کو یہ حاجت تھی یا وہ حاجت تھی, اس قسم کی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب امام آئیں گے ان سے پوچھنے کا, آپس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک, ضرورت ہی نہیں ہے. کہ جناب ان کو یہ حاجت ہوتی تھی وہ حاجت ہوتی تھی ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا، اس میں آپ پڑھ کے صرف جو ہے وہ وقت ضائع کریں گے، امام آئیں منزل سے پوچھ لے گا. تو نزول ان معنی میں کہ وہ ہماری دسترس میں آ جائے، ہم اس کی تعلیمات و عمل پیرا ہو جائیں، کہہ سکتے ہیں نزول. لیکن یہ کہا جائے نہیں امام حسن کی ولادت ہو رہی ہے اور نزول ہو رہا ہے، تو یہ پھر وہی جملہ کہوں گا زمانے جاہلیت کی جدید شکلیں ہیں. تو اس قسم کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور بھی نکات ہیں لیکن میں بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. یہ بیوی جو بار بار فرما رہی ہیں زمانے جاہلی کی طرف لوٹ رہے ہو، یعنی لوٹ کر آؤ عقل و شعور کی طرف، سوچو سمجھو کیا کر رہے ہو. اور چونکہ آخری مجلس سے بس میں خلاصے کے طور پر ایک دو نکات اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہمارے معاشرے سے مربوط ہیں، اس لیے کہ میں نفسیات کا طالب علم ہوں اور تربیت سے متعلق جو ہے میرا میدان ہے تربیت، اور اس میں نوجوانوں سے اور بزرگوں سے اور بچوں سے میرا واسطہ رہتا ہے. جو چیز میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں خصوصاً علماء کے لیے، مولانا قبلہ یہاں موجود ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں، والدین ہیں، بزرگ افراد ہیں، معمر افراد ہیں، سنجیدہ افراد ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں یہ عزاداری یہ رسم منفی معنی میں نہیں مثبت معنی میں یہ باقی رہے، یہ امام بارگاہ آباد رہیں، یہ مساجد آباد رہیں، یہ محفل آباد رہیں، تو اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو اہمیت دیں. جس کو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، ہمارے آج کل کے والدین اے ٹی ایم کارڈ ہوتے ہیں. اے ٹی ایم کارڈ تو سب سمجھتے ہیں نا ماشاءاللہ سے، ادھر سے مشین میں ڈالو ادھر سے پیسے آ جائیں گے. باپ آج کا کیا ہوگا، اے ٹی ایم کارڈ ہو گیا، ماں اے ٹی ایم کارڈ ہو گئی ہے. نہیں، ہمیں ماں باپ بننا ہے، ہمیں بچوں کو وقت دینا ہے. اپنے بچوں کو وقت دیجیے، اور اگر آپ نے وقت نہیں دیا نا، اس شہر کی جو ایک خاص فضا ہے مذہبی، روحانی، تہذیبی، ثقافتی، جی یہ جو فضا ہے نا، یہ ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی. آپ کے بچوں کا اغوا نہیں کیا جا رہا، آپ کے بچوں کے ذہنوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. اب اگر تھوڑی سی مجھے اجازت دیں تو اور آسان زبان میں، یہ واٹس اپ، یہ انٹرنیٹ، یہ ڈش، یہ ہالی ووڈ، یہ بالی ووڈ، یہ کارٹون، یہ سب آپ کے بچوں کے ذہنوں کو اغوا کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بچوں کو کارٹون لگا دو بہل جائے گا، یہ بہل نہیں جائے گا، بہگ جائے گا. میرا شعبہ ہی تحقیق کا ہے تو میں نے بہت ریسرچ کی اس پر. کارٹونوں میں جنسی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے معذرت کے ساتھ، اس کی جو تھیم بنائی جاتی ہے، فکر بنائی جاتی ہے، وہ ایسی بنائی جاتی ہے کہ غیر محسوس طریقے سے ایک بچہ 5 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، اس کے ذہنوں میں جنسی تعلیم بیٹھتی رہے، اور وہ جب بڑا ہو تو اس کے اندر ایک تلاطم ہو جو انتہائی غیر محسوس طریقے سے آپ کے بچوں کو دکھایا جا رہا ہے، اور وہ بھی بے راہ روی کی طرف چلتا چلا جائے. تو آپ کے بچوں کو اغوا کرنے کے لیے بہت سارے مظاہر ہیں، بہت سارے ذہن کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ٹی وی پر جو اشتہار آتا ہے، ایک 3 منٹ 2 منٹ کا اشتہار بنانے کے لیے کم سے کم 5 ماہر پی ایچ ڈیز بیٹھتے ہیں. کم سے کم 5 ماہر ترین افراد اپنی اپنی فیلڈ کے، کہ وہ ایک ٹی وی اشتہار کو بنا سکیں، تاکہ وہ آپ کے بچے کے ذہن و قلب پہ چھا جائے. اس کا توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ یہی ہے کہ بچوں کو وقت دیجئے. بڑے شہروں میں تو بہرحال یہ مسائل ہیں کہ والدین کے پاس وقت نہیں ہوتا، چھوٹے شہروں میں یہ مسائل نہیں ہیں. ہمارے ایک میزبان جو ہے وہ نہیں معلوم کہ جدیت میں اور سنجیدگی میں ہم سے خائف ہو گئے اس چھوٹے شہر کا لفظ استعمال کرنے سے، حالانکہ میں نے تو چھوٹے شہر کو رسول اللہ کے مدینے سے تعبیر کیا تھا، میں نے یہی کہا تھا نا کہ چھوٹے شہروں کے مسائل ہوتے ہیں، خبر جلدی پھیل جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، پھر میں نے کہا رسول اللہ کے، خوب اس کا مطلب یہ کہ میں نے تو چھوٹے شہر کو رسول مدینے سے تشبیہ دی تھی، تو خائف ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، یا خفا ہونے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں بنتا، بہرحال یہ چھوٹے شہر کہہ رہی ہے، منفی معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں کی اپنی خاص فضا ہے، اس خاص فضا کے اپنے خوبصورتیاں ہیں، اس کی اپنی رانائیاں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہوتا والدین، لیکن چھوٹے شہروں میں سب قربتیں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، مادیات کم ہوتی ہے، اپنے بچوں کو وقت دی۔ آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت، محمد آل محمد سے محبت و معرفت تمہارے بچوں کے دل میں گھر کر لے اور نسل بعد نسل چلتی رہے، تو مسجد و امام بارگاہوں کو آباد کرو۔ ثقافتی جنگ سے لڑنے کا واحد اور راہ حل یہی ہے، بچوں کو وقت دیا جائے، علماء کے پاس جائیں، علماء نوجوانوں کے لیے ایسے کلاسز کا انتظام کریں، عقائد کے شبہات، ابہامات، سوالات، اعتراضات جائیں، ماشاءاللہ سے علماء یہاں پر موجود ہیں اور آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، ایسی کلاسز کا انعقاد ہونا چاہیے، اپنے جا کے سوالات پیش کریں، ان سے اپنی علمی تشنگی دور کریں، والدین ایسے ماحول کو فراہم کریں، اور یہ اس تمام چیزیں جناب زہرا کی سیرت میں موجود ہیں، موجود ہیں۔ حقیر نے ایک شرح لکھی ہے حدیث قصہ پر، کہ جس میں انسان کی کامیاب زندگی کو، زندگی سے مراد یعنی اس کی فیملی لائف، حدیث قصہ کی روشنی میں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو وہ چھپ جائے گی، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کریں گے، آپ کی مطالعہ فرمائیے گا، کہ کامیاب ترین زندگی اہل بیت علیہ السلام کی، اور یہ سب حدیث قصہ میں موجود ہے۔ ہم پڑھتے ہیں حدیث قصہ لیکن سمجھتے نہیں ہیں، حیف ہے، حیف ہے واقعی انسان کے لیے کہ تربیت کا عالمی منشور حدیث قصہ میں موجود لیکن ہم سمجھنے سے آ رہی ہیں۔ بس میں اس سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا، سیرت بی بی تو عالم شہزادی کونین ہم سے تقاضا کر رہی ہے، یہ گلہ میں نے پہلے بھی کیا تھا اور دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں، یہ گلہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہے، اور اس کی طرف اگر بزرگان سنجیدہ ہوں اور مناسب سمجھیں تو اس کے لیے قدم اٹھایا جائے، جو آپ کی یہاں کی تہذیبی اور ثقافتی فضا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مجالس میں اپنی خواتین کو ضرور شریک کیا کریں، یا کم سے کم ایسا کریں کہ آواز ان تک پہنچے، یہ سارے ثواب، یہ ساری فضیلتیں مرد ہی کیوں سمیٹنا چاہتے ہیں، کہ خواتین کا کوئی حق نہیں ہے؟ رسول اللہ نے پہلی نماز جماعت جو قائم کی اس میں جناب خدیجہ شریک تھیں، جماعت میں پہلی جماعت رسول اللہ نے جو پڑھائی، علی دائیں جانب، رسول اللہ سے چند قدم پیچھے، اور بی بی رسول اللہ کے بالکل عقب میں کھڑی ہوئی تھی۔ تو خواتین کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے، نوجوانوں کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے، بچوں کے لیے بھی انتظام ہونا چاہیے، یہ بی بی کی سیرت ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بی بی کی سیرت میں موجود ہیں۔ صرف ایک نقطہ دے کر میں مسائل کی طرف آ رہا، امام حسن آئے، السلام علیکم یا اماں، مادر کے نام آپ پہ سلام ہو، بچہ آ کے اگر سلام پیش کرے، آج کل کے جدید ماحول میں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں خیر پور کی فضا کو نہیں کہہ رہا ہوں، میرے شہر میں بڑے، میری نظر میں بڑے شہر مراد ہیں، اچھا اچھا ٹھیک ہے، دادا اسلامی بننے کی ضرورت نہیں، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے جاؤ، ڈانٹ دیا جاتا بچوں کو، لیکن زہرا کا گھر کون سا ہے؟ وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، یا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کے چین حسن، تم پہ سلام۔ بچے نے جس طریقے سے ماں کو سلام پیش کیا ہے، ماں نے دگنی محبت کے ساتھ بچے کا جواب دیا ہے، آج ماہرین نفسیات در حقیقت اسی حدیث سے قصہ کی روشنی میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہیں کہ بچے کی صلاحیتیں پروان چڑھیں تو بچے کے ساتھ وقت گزارا جائے، اہمیت دی جائے۔ بچے کی ہر چیز پیسے سے پوری نہیں ہوتی، بچہ ہر وقت پیسے کا محتاج نہیں ہوتا۔ بچے کو آپ چاہیے، ماں چاہیے، باپ چاہیے، اور یہ جناب زہرا کے گھر میں ہے۔ امام حسن وہی سن کے آتے ہیں، مادر گرامی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مادر گرامی آج نانا رسول اللہ پہ یہ وہی نازل ہوئی ہے، یہ وہی نازل ہوئی ہے۔ پھر مولا علی جب آتے ہیں تو جناب زہرا کہتے ہیں کہ ابو الحسن آج یہ وہی نازل ہوئی ہے۔ جی بی بی آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ آپ کے بڑے صاحبزادے آ کے ہمیں بتاتے ہیں۔ اچھا، ایک دن مولا کہنا تھا کہ آج ہم حسن سے پہلے آئیں گے اور حسن کی زبانی خود وہی کی تکرار کو سنیں گے۔ ایک دن مولا کائنات ایک دفعہ پہلے آ گئے اور دروازے کی کواڑ کے پیچھے اوٹ میں چلے گئے، یا بعض نے لکھا کہ بہرحال وہ پردے کے پیچھے چلے گئے یا دوسرے حجرے میں چلے گئے۔ امام حسن آئے حسب عادت، انہوں نے بازگو کرنا شروع کیا، وہی کو دہرانا شروع کیا، اور دہراتے دہراتے امام حسن کی زبان میں لڑکڑاہٹ پیدا ہوئی اور کہا کہ ایسا لگتا ہے مادر گرامی آج کوئی بڑا ہماری آواز کو سن رہا ہے۔ بس یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں، کوئی بڑا ہے جو ہماری آواز کو سن رہا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو ماں کے وجود سے خوشبو رسالت کو محسوس کرے، جو ماں کے وجود سے خوشبو رسالت کو محسوس کرے گا تو دیوار کے پیچھے موجود باپ کی خوشبو امامت کو محسوس کر سکے گا۔ اب مولا کائنات آئے اور سینے سے لگایا، بیٹا کیا ہے؟ اس سے بچے کا دل بڑا ہو گیا۔ یہ تربیت کے انداز بتائے اہل بیت نے۔ بس حسنِ گرامی، بی بی دو عالم نے پوری زندگی ولایت کے دفاع کے لیے، ولایت کے دفاع کے لیے۔ ایک موقع پر جب بہت ہی سخت حالات تھے اور بہت زیادہ تانے دیے جاتے تھے، تو ایک دفعہ مولا کائنات سر جھکا کر گھر تشریف لائے۔ بی بی نے کہا کہ اے علی، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ کیا حالات ہیں، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا کائنات نے ایک آہ بھری، کہا کہ زہرا کاش ایسا ہوتا کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، وقت یہ آ گیا ہے کہ علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے بی بی گھر میں رہتے ہوئے شوہر کے ساتھ پیش آنے والے واقعات سے باخبر ہے، دل جو ہی کر رہی ہے، غم خوار ہے، مونس ہے، علی کی شریک سفر ہے فاطمہ۔ یعنی بتانا چاہتی ہے علی میں گھر میں ہوں، میں باہر نہیں جا سکتی، لیکن تمہارے غم خواری ضرور کر سکتی ہوں۔ یہ ہے بی بی کا درد، جس کو میں نے کہا، بی بی نے کہا آپ کوئی عذر گنجائش نہیں ہے غدیر خم کے بعد۔ بس عزیز گرامی، آخری وقت آ پہنچا، وصیت فرمائی ہے بی بی نے، مولا علی اللہ نے میرے ساتھ آپ کی شادی اس لیے کی تھی تاکہ میں دنیا اور آخرت میں آپ کی ناصر و مددگار بن سکوں۔ اے علی میں جا رہی ہوں، میرے بچوں کا خیال رکھیے۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے، کہا کہ میرا حسین میرے فراق میں بہت روئے گا، ایسا نہ ہو کہ میرے حسین میری میت پہ گریا کرے۔ اللہ بعض نے یہاں تک کہا کہ مولا میرے بچے کو پیاس بہت لگتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو رات میں جب ماں نہ ہو میرا بچہ پیاس سے جاں بلب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہا مولا اے میرے سید سردار، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ اور دیکھی مولا اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیے گا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کفن دیے گا، اپنے ہاتھوں سے مجھے خنوت دیے گا، آپ مجھ پہ نماز ادا کیے گا، اور جن لوگوں نے فاطمہ پہ ظلم کیا ہے فلا تولم احدا، کسی کو اعلان مت کیے گا، رات کی تاریکی میں مجھے دفن کر دیے گا۔ اللہ اکبر۔ حاضرین گرامی، یہ فاطمہ کی حالت کیسے ہے؟ نحلت الجسم، باقیت العین، معصبت الرأس، والد کے فراق میں در حقیقت گھلی جا رہی ہے فاطمہ۔ ارے 18-19 سال کی شہزادی کمر خمیدہ ہے، اسا کے سہارے چل رہی ہے۔ اے بابا، تیری امت نے اتنے مصائب جوڑے کہ اگر روز روشن پہ پڑتے تو سیارات میں تبدیل ہو جاتے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں، آج امام زمانہ پرسہ لینے آئے ہیں۔ آج صاحب اعلیٰ کون ہے؟ امام زمانہ۔ ہم امام زمانہ سے درخواست کریں گے، مولا جنت البقیع جائیے گا، جہاں آپ کی دادی کی قبر ہے وہاں جا کر ہم غریبوں کو بھی سلام پیش کریے گا۔ ارے کچھ زوار ہیں، کچھ عاشق ہیں تیری دادی کے جو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزان گرامی، دو جملے اور عرض کروں گا۔ ارے جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گر رہا تھا، زینب دیکھ رہی تھی، حسین دیکھ رہا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، میں زینب سے کہوں گا، زینب یہ ماں پہ جلتا ہوا دروازہ نہیں گر رہا، یہ کربلا کی تیاری ہے، یہ کربلا کی تیاری ہے۔ علامہ بحر العلوم نے لکھا ہے، زہرا کا درد جاننا چاہتے ہو تو جب ایک دفعہ لئی نے اس دروازے کو آگ لگائی ہے، دروازے میں کچھ کیلیں تھیں جو آگ کی حد سے سرخ ہو گئی، اور جب ایک دفعہ دیوار کی طرف دروازے کو دھکا دیا، ارے پشت در میری شہزادی تھی، ارے سرخ انگارا کیلے، ارے بی بی کے جسم میں بے بس۔ اللہ اکبر۔ یا فضہ خدینی، فضہ مجھے تھام، میرا محسن شہید ہوا۔ اجرکم اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزان گرامی، بس آخر دن آ پہنچا، زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کے لیے غذا تیار کی، گھر کو صاف کیا، پانی منگایا، غسل فرمایا، پاکیزہ معطر لباس پہنا، خادمہ سے کہا حجرے کا دروازہ بند کر رہی ہوں، دیکھو جب تک ذکر کی آواز آئے، سمجھ جانا فاطمہ اس دنیا میں ہے، اور جب ذکر کی آواز بند ہو جائے، سمجھ جانا کہ فاطمہ اپنے بابا سے جا ملی۔ اس لیے کہ جب رسول اللہ حالت احتضار میں تھے تو رسول اللہ نے کہا تھا، زہرا تجھے معلوم ہے کہ جبرائیل ہر سال ایک دفعہ قرآن میرے پاس لے کر آتے تھے، لیکن اس سال دو مرتبہ لے کر آئے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، بابا اس کا راز کیا ہے؟ کہا کہ میں سمجھ گیا یہ آخری سال ہے، اور آج اس کے بعد بہت جلد تیرا بابا تجھ سے جدا ہو جائے گا۔ بیوی نے گریہ کرنا شروع کیا، لیکن رسول اللہ قریب تشریف لائے اور کان میں کچھ عرض کیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا، بیوی آخر آپ کے بابا نے ایسی کون سی بات کہی تھی کہ آپ مسکرانے لگی؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا، فاطمہ سب سے پہلے جو جنت میں آ کے ملاقات کرے گا وہ تو ہوگی۔ میں مسکرائی سے رہی تھی، میرے اور بابا کے درمیان جدائی کے دن زیادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے بابا سے ملنے کا اتنا اشتیاق ہے۔ خادمہ کہتی ہے، ذکر کی آواز آتی رہی، میں باہر ٹہل رہی تھی، اچانک ذکر کی آواز آنی بند ہو گئی، بس اسی اثنا میں پریشان تھی، کروں تو کیا کروں، اسی اثنا میں دق الباب ہوا، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا حسنین شہزادے آئے ہیں۔ میں نے کہا، آؤ بچوں جلدی سے آؤ، اندر آؤ، میں تمہیں کھانا کھلا دوں۔ آج در حقیقت قدرت حسن حسین کو قیامت کے لیے تیار کر رہی ہے، اس لیے کہ جب تک ماں زندہ رہی، ماں دروازہ کھولا کرتی تھی، حسین کو گلے لگاتی تھی، لیکن آج بچوں نے عجیب منظر دیکھا، دروازہ کھولا ہے ماں نظر نہیں آ رہی، دونوں شہزادے پریشان حالت میں اندر آ گئے۔ اس کے بعد خادمہ نے کہا میں تمہیں کھانا کھلا دوں، بچوں نے کہا اے خادمہ آپ کو معلوم ہے جب تک ماں اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھلاتی ہم بھی کھانا نہیں کھاتے۔ کھانا رکھ کر ہاں بچوں نے تناول نہیں کیا، جب اصرار بڑھا تو کہا بچوں کھا کے یتیمی سر میں ڈالو، تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی۔ اللہ اکبر، بچے دوڑے دوڑے بیت فاطمہ سے لے کر مسجد نبوی میں آ گئے، بس صحن میں آ گئے، والد کے پاس پوچھے ارے بابا علی، ارے نانا کیا روٹھے تھے، ارے ماں بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ اللہ اکبر، شیخ عباس قمی لکھتے ہیں یہ سننا تھا مولا کائنات میں غشی تاری ہو گئی، افاقہ ہوا، بیدار ہوئے، ہوش میں آئے، کہا فاطمہ ارے تم بھی شریک سفر تھی، ارے تم بھی اب ساتھ چھوڑ چلی ہو، اے فاطمہ اپنے دکھ و درد تو میں تم سے بیان کیا کرتا تھا، اب علی کس کے ساتھ اپنے دکھ و درد کو بیان کرے گا۔ بس عزادارو، مختصر کر رہا ہوں، عزادارو جنازہ تیار ہو گیا، بچوں کو صدا دی آؤ بچوں، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، زینب آ جاؤ، ام کلثوم آ جا بیٹا، اپنی ماں کو الوداع کہہ لے۔ لیکن حسن دوڑے، ام کلثوم دوڑی، ماں کے پاس آ گئے، امام حسین، جناب زینب ایک طرف کھڑے ہیں۔ مولا نے کہا بیٹا کیوں نہیں آتے، ماں کو الوداع کہو۔ کہا بابا جب تک ماں نہ بلائے گی ارے ہم بھی نہیں آئیں گے، الوداع نہیں کہیں گے۔ روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹے، زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسین آ جا، میرے سینے سے لگ جا، حسین دوڑا ماں کے سینے سے لگا، آتش کی آواز آئی، علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو، قیامت ہو جائے گی۔ میں کہوں مولا ارے جاتے جاتے یہ انتظام بچوں کو ماں سے ملا دیا، لیکن ذرا تمہیں کربلا لے چلوں، آج حسین ماں کے جنازے پر، ماں کا جنازہ زخمی صحیح کفن میں ہے، لیکن آج حسین ماں کے جنازے پر ارے اثر عاشور سکینہ ہوگی اور بسم سر کا لاشا